حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمة للعالمین، الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا، سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مومنین اکرام، سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں آپ کے سامنے جو موضوع مطرح کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، وہ موضوع ہے رمز بقائے تشیع. اور اس رمز بقائے تشیع کے ذیل میں جس عنوان کو مورد بحث قرار دیا گیا ہے وہ ہے امام شناسی. لہذا اس آیہ مجیدہ کو منتخب کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار امام کے آئمہ کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّا، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. یعنی آیت کے ابتدا میں ہی ہم اس جانب متوجہ ہو گئے کہ امام قرار دیا جانا کسی کی بھی جانب سے اگر ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے، مگر یہ کہ خدا کی جانب سے ہو. یعنی امام بنانے کا حق فقط اور فقط خداوند متعال کا ہے. اب جیسے ہی لفظ امام پر گفتگو ہوتی ہے تو فوراً ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ان علماء کے اسامی آتے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ہم احترام کے لیے امام لگاتے ہیں. دیکھیں، امام ایک دفعہ لغوی اعتبار سے ہم امامت کے موضوع پر بحث کرتے ہیں، اور ایک دفعہ اصطلاح کے اعتبار سے ہم امام کے لفظ پر بحث کرتے ہیں. اگر آپ لغت کے اعتبار سے امام دیکھیں تو میں نے آپ کے سامنے مثال بھی بیان کی تھی، امام جماعت کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے رہبر اور پیشوا کو عربی میں امام کہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے افراد زیارت سے مشرف ہو چکے ہوں گے، کربلا بار بار گئے ہوں گے، خداوند متعال بار بار لے کر جائے. بالاخص وہ افراد جو اب تک نہیں گئے، پروردگار عالم ہم سب کو امام حسین کی زیارت سے مشرف کرائے. کیونکہ لفظ امام عربی لفظ ہے. آپ نے جب زیارت گاہوں پر مختلف مقامات پر زیارت کی ہوگی تو وہ شعرہ جو حضرت حر علیہ السلام کی روضے کی طرف جا رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا امام حر لکھا ہے اور ایک ایرو بنا ہے جو ان کے حرم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے امام عون لکھا ہے ان کے حرم کی طرف اشارہ ہے. تو یہ لفظ امام اگر لغوی اعتبار سے لیں تو اس میں ہماری بحث ابھی نہیں ہے, ہم اس اصطلاحی امام کی بات کر رہے ہیں کہ جو منصوص من اللہ ہو, جو عصمت کے درجے پر فائز ہو, جو خدا کی جانب سے معین کیا گیا ہو, جو عالم تکوین میں بھی حق حکومت رکھتا ہو, عالم تشریح میں بھی حق حکومت رکھتا ہو. بس ایسا امام مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس وہ امام کہ جو عصمت کے درجے پر ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا انبیاء علیہ السلام میں سے دیگر انبیاء علیہ السلام کے جن کو خدا نے امامت کے درجے پر فائز کیا. ہر نبی کو اللہ نے امام نہیں بنایا, ہر نبی کو مقام امامت سے سرفراز نہیں کیا. مثلا آپ جب قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن میں آپ کو صراحت کے ساتھ ملتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے. اگر قرآن فقط یہ کہتا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا اور یہ فَأَتَمَّهُنَّ نہ آتا تو شاید کوئی یہ کہہ دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند متعال نے جو عہدہ دیا ہے تو اس عہدہ دینے میں کوئی بڑائی نظر نہیں آ رہی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ٹھہرے, توجہ ہے, آزمائش میں مبتلا کیا, امتحان میں مبتلا کیا اور انہوں نے اس کو تمام کیا یعنی کامیاب ہوئے. اب جب کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دیتا ہوں. عہدہ اتنا بلند تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی ومن ذریتی, پروردگارہ کیا یہ عہدہ, کیا یہ مقام, کیا یہ منصب میری ذریت میں رہے گا. پروردگار نے کہا لا ینالو احد الظالمین, اے ابراہیم یہ مقام و منزلت آپ کی ذریت میں رہے گی ضرور, مگر یہ عہدہ ان کو ملے گا جو عصمت کبریٰ کے حامل ہوں گے, عصمت کے درجے پر فائز ہوں گے. ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا, معصومین کو یہ عہدہ ملے گا. یہ ہے مقام امامت. اب خدا وہاں پر کیا کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں. تو امامت کا مرحلہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور آ کر اپنے لیے کسی کو بھی امام مقرر کر دے. اللہ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا, حتیٰ اول العزم انبیاء علیہ السلام کی طرف اگر آپ توجہ کریں کہ وصایت کا معاملہ, نیابت کا معاملہ, جانشینی کا معاملہ بھی اتنی ہی حساسیت رکھتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, میری زبان کی گرہوں کو کھول دے, میرے کام کو آسان کر دے تاکہ یہ بات میری آسانی سے سمجھ سکیں جن کو میں اپنی بات سنانا چاہ رہا ہوں, اور میرے لیے اپنی جانب سے ایک وزیر معین کر. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اے پروردگار میرے لیے اپنی جانب سے ایک وزیر, ایک جانشین معین کر جس کا نام ہارون ہو, رشتے میں میرا بھائی ہو. جس کا نام کیا ہو؟ ہارون ہو, رشتے میں کیا ہو؟ میرا بھائی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام سے اگر سوال کیا جائے کہ اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں, آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں, آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں, آپ اللہ کے اس برگزیدہ مقام کے اوپر اللہ کی طرف سے فائز ہیں کہ آپ اگر چاہیں کسی کے بارے میں اعلان کر لیں, امت قبول کر لے گی, تو آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کیوں کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے سینے کو کھول دے, میری زبان کے گرہوں کو کھول دے, میرے سینے کو کشادہ کر دے, میرے کام کو آسان کر دے, میرے قول کو یہ لوگ سمجھ پائیں, میرے لیے اپنی جانب سے ایک وزیر معین کر جس کا نام ہارون ہو, رشتے میں میرا بھائی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر یہی جواب دیں گے کہ اے لوگوں سنو, میں اپنے لیے جب جانشین کی تمنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہا ہوں تو میں دعا کر رہا ہوں, میں دعا کرنے کا حق رکھتا ہوں, نصب کرنے کا حق نہیں رکھتا, منصوب کرنے کا حق میں نہیں رکھتا. تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اپنے لیے وسیع کو جانشین کو خود معین نہ کریں، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو مجھے اور آپ کو کیا پروردگار عالم نے اختیار دے دیا ہے کہ اپنے لیے راہبر اور پیشوا اور امام کو خود منتخب کر لیں؟ نہیں، یہ اختیار پروردگار عالم کے پاس ہے. پروردگار جس کو میرا اور آپ کا امام قرار دے گا وہ ہمارا امام ہوگا. بس میں اور آپ اس امامت کے فلسفے کو، اس امامت کی حقیقت کو درک کریں کہ امامت ہے کیا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے خاص اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے اپنے خاص اصحاب کے ساتھ. ان میں کون ہیں؟ حمران بن عیون، دیگر افراد زرارہ، طیار، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص شیعہ ہیں وہ وہاں تشریف فرما ہیں. انہی افراد میں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی ہیں کہ جن میں سے امام علیہ الصلوۃ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے شاگرد تھے، بہت سارے صحابی تھے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہر ایک شخص جائے اور جانے کے بعد مناظرہ کرے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو اتنا آزاد نہیں رکھا تھا کہ ہر ایک شخص اٹھے، اٹھنے کے بعد مناظرہ کرنا شروع ہو جائے. آج شاید ہماری بھی سب سے بڑی مشکل یہی ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ کو مناظر سمجھتا ہے. ہم ممبر پر آئیں تو مناظرہ کریں، ہم گلیوں میں کھڑے ہوں تو مناظرہ کریں، ہم دفاتر میں ہوں تو مناظرہ کریں، ہم کسی اور مقام پر ہوں مناظرہ کریں. نہیں عزیزان محترم، آئمہ معصومین علیہ السلام نے یہ روش میری اور آپ کی نہیں بنائی. آئمہ معصومین علیہ السلام نے خاص افراد کو ایسے تیار کیا ہے کہ جو مناظرہ کر سکیں. اب جب آئمہ معصومین علیہ السلام ایسے افراد کو تیار کر رہے ہیں تو ان کے پاس اتنا علم ہو جو علم مناظرہ کے لیے ضروری ہو، کیونکہ یہ ایک فن ہے، ایک علم ہے، ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہر شخص کو اس میدان میں اترنا ہے. اگر ہم اس جانب توجہ کر لیں کہ ہر شخص اگر یہ کام کرتا ہوا دکھائی دے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، تو ہم خود سمجھ جائیں گے کہ کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مثلا ہر ایک شخص فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، مختلف مقامات پر اگر مناظرے کا دروازہ کھول دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مناظرہ علم چاہتا ہے. آپ جب کسی سے جا کر مقابلہ کریں گے، مناظرہ کیا ہے؟ مناظرہ دو گروہوں کے درمیان، دو صاحب نظر افراد کے درمیان اس بحث کا نام ہے کہ جس میں ایک سبقت لے کر جائے اور دوسرا اس دلیل کو قبول کرے. توجہ ہے آپ کی؟ مناظرہ اسی باب سے ہے جس باب سے مباحلہ ہے. مباحلہ جیسے دو گروہوں میں ہوتا ہے نا، مباحلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مباحلہ میں علمی ادلہ پیش نہیں کیے جاتے. آپ نے مباحلہ کا واقعہ سن رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس وقت نجران کے راہب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ آپ عیسیٰ کو ابن اللہ قبول کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آیت سنا دی جو میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی. اس کے باوجود جب انہوں نے کٹ حجتی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیت نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے حبیب، جب علم آ جانے کے بعد یہ آپ سے کٹ حجتی کریں، آپ کی بات کو نہ مانیں، حق کو تسلیم نہ کریں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آپ ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو پکارتے ہیں تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں تم اپنے نفوس کو لاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم بول کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور قرار دیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. تو یہ مباحلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مباحلہ میں دعا ہوتی ہے کہ پروردگار جو حق پر ہو وہ سالم رہے اور جو حق پر نہ ہو اس پر اپنا قہر نازل فرما، اس پر اپنی لعنت نازل فرما، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ ہے مباحلہ. مناظرہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ وٹ ہے نظر، یعنی دو صاحب نظر آمنے سامنے بیٹھیں اور آمنے سامنے بیٹھنے کے بعد حق کو واضح کریں. مناظرے میں کٹ حجتی کام نہیں آتی بلکہ دلیل کام آتی ہے. بس جہاں دلیل وزنی ہوگی اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس دلیل کے مطابق عمل کرنا ہوگا. تو ہمیں اس مناظرے کے باب کو اس طریقے سے آسانی سے وانی کرنا چاہیے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی یہ کام نہیں کیا. ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ اپنے شاگردوں کو تیار کیا. جب وہ شاگرد اس قابل ہو گئے کہ وہ اب دین حق کا دفاع کر سکتے ہو تو ائمہ بھیجتے تھے کہ جاؤ اور اب جا کر دین حق کا ابلاغ کرو, جاؤ اور جا کر دین حق کے بارے میں مناظرہ کرو. بس وہ اصحاب آتے اور آ کر دین حق کو بیان کرتے. انہی میں سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد ہیں. بہت بلند پایا, بہت بڑا مقام ہے. اور یہ شاگرد آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے, میرے ذہن سے اس وقت ان کا نام محو ہو گیا ہے, میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے, محمد و آل محمد. علامہ کون سے شاگرد تھے امام کے مشہور؟ ہشام بن حکم. صلوات پڑھ دیں مل کے, محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ہشام بن سالم بھی ایک صحابی ہیں, ہشام بن حکم بھی ایک صحابی ہیں. ہشام بن حکم کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ جائیں اور جا کر مناظرہ کریں. امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاص شاگردوں کے ساتھ تشریف فرما ہے, خاص صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہشام بن حکم بھی وہیں میں موجود ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ہشام کیا ہوا تھا عمر بن عبید کے ساتھ جب آپ نے امامت کا درس اس کو جا کر دیا؟ کہا, یمن رسول اللہ, آپ کے سامنے مجھے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی حیا معنی ہے کہ آپ موجود ہوں, آپ تشریف فرما ہو. دیکھیں ادب سکھا رہے ہیں, کتنا مؤدب شاگرد ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ ہشام کیا ہوا, یہ فرمانے کے مولا آپ کے سامنے مجھے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہو رہی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں, الامر فوق الادب. اب جب امر آ گیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ گویا ہوئے کہ مجھے پتہ چلا بصرہ میں عمر بن عبید بیٹھ کر درس دے رہا ہے اور لوگوں کو غلط نظریات کی طرف دعوت دے رہا ہے اور غلط نظریات کی ترویج کر رہا ہے. میں نے جب یہ سنا تو میں نے بصرہ کا سفر کیا, روز جمعہ تھا. جب میں مسجد میں پہنچا میں نے مسجد میں دیکھا کہ ایک ہجوم موجود ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. ان لوگوں سے بچتا بچاتا ہوا, یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کو میری ٹھوکر لگے, دیکھیں بتاتے ہوئے بھی کتنے آداب کا خیال رکھ رہے ہیں, ان لوگوں سے بچتا بچاتا میں ممبر کے قریب جا کر بیٹھا. اور جب میرے سوال کی نوبت آئی تو میں نے اس سے سوال کیا کہ اے شخص مجھے تجھ سے کچھ سوال کرنے ہیں. کہا سوال کرو. کہا کہ میں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاری آنکھ ہے؟ تو اس شخص نے کہا, یعنی عمر بن عبید نے کہا کہ یہ کیسا لا یعنی سوال ہے, اس سوال کا مقصد کیا ہے, یہ بے محل سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرا سوال کچھ اسی نوعیت کا ہے, مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہاری آنکھ موجود ہے؟ کہا موجود ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں رنگوں کو دیکھتا ہوں, اجسام کو دیکھتا ہوں. کہا اچھا ناک موجود ہے؟ کہا وہ بھی موجود ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں خوشبو کو حس کرتا ہوں, بدبو کو محسوس کرتا ہوں. کہا زبان موجود ہے؟ کہا موجود ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں ذائقے کو محسوس کرتا ہوں. اور اعضا کا نام دیا کہ کان موجود ہے؟ کہا موجود ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں سماعت کرتا ہوں. کہا اچھا دل موجود ہے؟ کہا دل بھی موجود ہے. کہا اس دل کا کیا کام ہے؟ کہا کہ جب ان حواس والے اعضا مجھے شک میں مبتلا کرتے ہیں تو میں اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہوں, وہ دل میری رہنمائی کرتا ہے تو میں حقیقت کو درک کرتا ہوں. کہا تیرے ایک استرے سے بدن میں خدا بندے متعال نے بغیر رہبر و پیشوا اور امام کے تیرے بدن کو نہیں رکھا کہ جب تیرے حواس شک میں مبتلا ہوں ان کو شک سے نکالے. کیا پوری کائنات کو خدا بندے متعال بغیر ہادی کے رکھ دے گا؟ تیرے وجود میں اللہ نے شک کو دور کرنے کے لیے تیرے دل کو رکھا ہے. یعنی اگر یہ دل دھڑک رہا ہے تو یہ اعضا کام کر رہے ہیں. آج کی جدید سائنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے, جب تک اعضا و جوارے کام کر رہے ہیں, جیسے ہی یہ دل رکے گا یہ اعضا و جوارے ظاہری حرکت کو کھو دیں گے. پھر وہ حرکت جو کچھ دیر تک اس گرمی کی وجہ سے, اسی قلب کی حرارت کی وجہ سے, اسی کے خون پہنچانے کی وجہ سے باقی رہتی ہے. یہی تو دل ہے جو آپ کے دماغ تک خون پہنچا رہا ہے, یہی تو دل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی بصارت کام کر رہی ہے، یہی دل دھڑک رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زبان کلام کرتی ہے۔ بس کہا کہ جب اتنے سے بدن میں پروردگار عالم نے ایک امام کو رکھا ہے تو اس پوری کائنات کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص سمجھ گیا، کہا تمہارا نام ہشام ہے؟ یہ خاموش رہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ سمجھ گئے کہ ہشام بن حکم ہے۔ جب تک ہشام بیٹھے رہے اس کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے یہ کلام کر سکے۔ امام صادق علیہ السلام نے جب ہشام کے اس کلام کو سنا، امام مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے ہشام تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ کہا مولا آپ کے ہی کلمات کو، آپ کے ہی نورانی کلمات کو جوڑ کر میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے ہشام کی تعریف کی۔ تو یہ امامت کا درس دینے والے افراد کہ جنہوں نے ائمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت سے درس کرامت لیا تھا، انہوں نے امامت کو اس انداز سے نشر کیا کہ آج دنیا اس حقیقت کو درک کرنے کے نزدیک ہے کہ جن کے پاس امامت ہے انہی کے پاس کامیابی ہے۔ جن کے پاس امامت ہے، یا اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک اسے بلند صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ تو یہ امامت کا مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ اختراع کیا ہے۔ امامت وہ عقیدہ ہے جو خداوند متعال کی طرف سے واجب و لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے۔ لیکن کیسا ایمان رکھا جائے؟ ایمان ہو کس طرح کا؟ فرزدق کے اس قول کے مطابق کہ بس قلب میرا امامت کے لیے آمادہ ہو، دل میرا اس لیے تیار ہو کہ میں ان کی امامت کو تسلیم کر لوں، یا اعضاء و جوارے بولیں کہ ہاں یہ امام کا مطیع ہے، ہاں یہ امام کا چاہنے والا ہے، ہاں یہ امام کا فرما بردار ہے۔ اگر جان امامت فقط کتابوں کی زینت نہیں ہے، عقیدہ امامت فقط قصیدوں کی زینت نہیں ہے، عقیدہ امامت فقط تقاریر کو گرمانے کے لیے نہیں ہے، عقیدہ امامت میرے اور آپ کے اعضاء و جوارے سے ظاہر ہو۔ پس جب یہ اعضاء و جوارے سے ظاہر ہوگا تو ایک امت تشکیل پائے گی جو امام کی پیروکار ہوگی۔ اور اسی لیے خداوند متعال نے اتنی شد و مد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ولایت کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام پہنچایا، ان اماموں کی معرفی کی، ان اماموں کے بارے میں بتایا۔ ایک ایک نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہر امام کے وجود پر نص ہے، یعنی ہر امام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کے بارے میں بتایا ہے۔ امام اللہ نے قرار دیا ہے، وہ چاہے امام علی علیہ السلام ہو، امام حسن علیہ السلام ہو، امام حسین علیہ السلام ہو، یا ان کے نو فرزندان ہو، ان سب کی امامت کے بارے میں خداوند متعال نے ان کو امام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی بیان کیا، پس یہ امامت کا مقام ہے، یہ امامت کی منزلت ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام مرو پہنچے تھے، اور پہنچنے کے بعد اس حدیث قدسی کو امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اللہ فرما رہے کہ میرا قلعہ کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حزنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام زبان سے جاری کر رہے ہیں ان کلمات کو، لیکن یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں آ جائے گا آمن من عذابی، میرے عذاب سے نجات پا جائے گا، بے شرطہا یا بے شروطہا، و انا من شروطہا، دونوں طریقے سے ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے امام فرماتے ہیں کہ ایک شرط میں ہوں۔ یہ امام رضا علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی شرط اپنے آپ کو کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی ایک شرط اپنے وجود کو قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس نے ان کی امامت کو تسلیم کیا وہی صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کہنے کے قابل ہے، وہی حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوا نظر آئے گا، وَإِلَّا فَقَدْ زبان کی جنبش کا نام لا الہ الا اللہ نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر میں صرف زبان سے کہہ دوں تو اسلام کے احکام مجھ پر لاگو ہو جائیں گے، اسلام کے احکام مترتب ہو جائیں گے، میرا خون محفوظ ہو جائے گا، میری ناموس محفوظ ہو جائے گی، میرا مال محفوظ ہو جائے گا. لیکن اگر حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو ولایت اور امامت کے پیغام کو سمجھنا ہوگا. اسی لیے مولا نے کہا تھا بے شروطہا وانا من شروطہا، اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. اب کیوں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط میں سے ایک شرط اپنے آپ کو قرار دیا ہے، یہ بھی جالب ہے، اس جانب بھی توجہ کیجیے. دیکھیں تشیع میں، امامیہ میں خود بہت سارے فرقے ہیں، خود بہت سارے فرقے ہیں، اور وہ فرقے مثلا کوئی چوتھے امام سے جدا ہو گیا، کوئی پانچویں امام سے جدا ہوا، کوئی چھٹے امام سے جدا ہوا، کوئی ساتویں امام سے جدا ہوا. یہ جو جدا ہو کر امامت کی راہ کو چھوڑ کر، امامت کی مسیر کو چھوڑ کر اپنے لیے خود امام معین کر رہے ہیں، یعنی حد تک چل کر چند قدم ساتھ چلے اور اس کے بعد اس حق کے تحفیظ نہ کر پائے، حفاظت نہ کر پائے، حق کے جادے سے اپنا رخ موڑ لیا، حق کی شارہ سے اپنا منہ موڑ لیا. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو حق کے راستے پر ایسے ثابت قدم رہے جیسے ثابت قدم رہنے کا حکم ہے. کچھ لوگ الگ ہوئے چوتھے امام سے، کچھ پانچویں امام سے، کچھ چھٹے امام سے، کچھ ساتویں امام سے، مختلف گروہوں کے اسامی آپ کے ذہن میں ہیں. امام رضا علیہ السلام فرمانے کہ انا من شروطہا، اس لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی اگر میری ولایت کو تسلیم کرتے ہو تو گویا تم حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو اور اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو رہے ہو جس سے تمہیں عذاب سے نجات ملے گا. سب کے لیے نہیں کہا، کہا کہ میری ولایت کو قبول کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیعت میں کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فرقہ، امامیہ سے کوئی بھی فرقہ جدا نہیں ہوا ساتویں امام کے بعد، یعنی آخری گروہ جو جدا ہوا ہے وہ ہے واقفیہ، جو ساتویں امام پر آ کر ٹھہر گیا. جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول کرنے والا ہوگا وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے گا. اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وانا من شروطہا، اس لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. بس اگر تم مجھ تک پہنچ گئے ہو تو یقین رکھو مہدی تک پہنچو گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر تم مجھ تک پہنچ گئے ہو تو یقین رکھو امام مہدی تک پہنچو گے، اور اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے تو گویا تم نے ہدایت کے سارے ابواب کو سمجھ لیا، تم نے ہدایت کے سارے بابوں کو سمجھ لیا. امام کون ہے؟ زمین پر حجت خدا. ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس وقت ولایت تکوینی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. مثلا اگر زمین و آسمان کے اس مدار کے حوالے سے میں گفتگو کروں کہ جس پر امام کی حکومت ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اس ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں، تو ہم قلبی طور پر ایک راحت محسوس کرتے ہیں. لیکن آغا جان، امام کی حکومت فقط چاند پر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. ہوا حکومت ہے، بالکل ہے، لیکن صرف چاند پر نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں جملہ دہرا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ امام معصوم کی حکومت فقط چاند پر ہے، یعنی چاند پر ان کا اختیار ہے کہ جب وہ اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو، سورج پر ہے کہ جب وہ اشارہ کرے تو وہ پلٹ آئے، باقی چیزوں پر ہے کہ جب وہ اشارہ کریں یا ارادہ کریں تو وہ ہو جائے. یہ جو آپ معصومین علیہ السلام کی کرامات سنتے ہیں نا، فضائل سنتے ہیں، معجزات سنتے ہیں، کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ پانی ڈال، جب اس نے لگن میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دھلائے، اس کی زوجہ کو تمنا تھی کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ہدیہ بھیجے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے ہاتھ دھلا. اب جب اس نے ہاتھ دھلانا شروع کیے، پانی کو دیکھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا پانی ہے. امام نے کہا پانی نہیں ہے، لولوئے سفید ہے، یعنی سفید موتی ہے. اب جو نگاہ کی تو وہ سفید موتی تھے. پھر دوبارہ پانی ڈالا. امام نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے. امام نے کہا نہیں غور کرو یاقوت سرخ ہے. وہ یاقوت سرخ تھا. امام علیہ السلام کے ہاتھ پہ پھر پانی ڈالا. امام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یمنا رسول اللہ پانی ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا غور کرو زمرد ہے. امام کے ہاتھ پر پانی ڈالتا رہا وہ جواہرات بنتے رہے. امام علیہ السلام نے پوٹلی بنائی ہدیے کے طور پر اس کو دی. کہا کہ تیری بیگم جو شکوا کر رہی تھی نا کہ تیرا امام تجھے کچھ نہیں دیتا اس کو جا کر یہ دے دینا. تو عزیزان محترم امام کی حکومت فقط اس پانی پر نہیں ہے. وہ اگر مجھ پر اور آپ پر نظر کرم کرے تو مجھے اور آپ کو بھی زر و جواہر میں تبدیل کر سکتے ہیں. انہوں نے ہور پر نگاہ کی تھی تو ہور کو نار سے نور کی طرف لے آئے تھے. بس میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہور کی طرح امام کے در پر آ جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو کیسا نکھارتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے وجود کو کیسا تبدیل کرتے ہیں. صرف ان سے متوسل ہونے کی ضرورت ہے. صرف ان کے در پر آنے کی ضرورت ہے. اسے بیدار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام کے در پر آنے کی ضرورت ہے. جب امام کے در پر آ جائیں تو اپنے آپ کو تسلیم کر دیں ان کے آگے. پھر میں غلام ہوں وہ آقا ہوں. جو وہ چاہیں گے میں وہ انجام دوں گا. وہ چاہیں گے میں قیام کروں میں قیام کروں گا. وہ چاہیں گے میں بیٹھ جاؤں میں بیٹھوں گا. وہ چاہیں گے میں درس دوں میں درس دوں گا. وہ چاہیں میں درس لوں میں درس لوں گا. وہ چاہیں کہ میرے شیعہ کی خدمت کروں میں ان کے شیعہ کی خدمت کروں گا. بس اپنے آپ کو تسلیم کر کے تو دیکھیں. پھر آپ دیکھیں دنیا اور آخرت میں وہ کیا مقام دلواتے ہیں. کیا مقام دلواتے ہیں. اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. شفاعت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کم سے کم ہمیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھ لیا علماء سے سن لیا. نہیں, یقین کامل کے ساتھ آئیے آ کر کربلا میں دیکھیے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کیسی شفاعت کی. یہ شفاعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ حر منقلب ہو کر آ رہا ہے اور وہ کریم آقا گلے لگا رہا ہے. اگر آپ کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بہت اہم کردار آپ کو حضرت حر علیہ السلام کا نظر آئے گا کہ جب لجام فرس پر حضرت حر نے ہاتھ ڈالا تھا. لیکن کیونکہ یہ جملات ہم مصائب میں سنتے ہیں تو مصائب میں تجزیہ و تحلیل کرنے کا وقت نہیں ہوتا. ہنگامے گریہ ہوتا ہے. اس گریے میں ہم تجزیہ و تحلیل نہیں کر پاتے. اس نہ کرنے کے نتیجے میں ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ حر کو امام حسین علیہ السلام نے کیسے گلے لگایا ہے. معمولی معاملہ نہیں تھا. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالنا معمولی مسئلہ نہیں تھا. آئمہ جب شدید جلال کے عالم میں ہوتے ہیں, جب شدید غضب کے عالم میں ہوتے ہیں, اس وقت آئمہ کے ایسے جملات نکلتے ہیں جو اس وقت نکلے تھے. سکلت کا امک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ جملہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے شدید جلال کا اظہار کرتا ہے. آپ روایات جا کر پڑھیں. امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا دور ہے. ایک شخص بازار میں کھڑا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. مالک اشتر سے کہا اس کو گرفتار کر کے لے آؤ. مالک گرفتار کر کے لائے. جیسے ہی یہ مولا کے سامنے آیا دست ادب جوڑ کر کہنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا سکلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں سے نامحرم تجھے دیکھے اور تو نامحرم کو دیکھے اور اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتا ہے. یہ شدید جلال کا عالم ہے ائمہ کا. یہ جملہ معمولی نہیں ہے. سکلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. امام نے حر کے لیے جملہ استعمال کیا. حر کا ادب تھا. حر نے ادب سے سر جھکا کر اس جملے کو سن لیا اور اس جملے کو سن کر حر حسین ابن علی علیہ السلام کی سواری کو کربلا تک لے آئے. کربلا وہ منزل ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے خود انتخاب کیا ہے. کربلا وہ میدان نہیں ہے کہ جہاں ناگہانی طور پر حسین ابن علی علیہ السلام پہنچے. امام معصوم کبھی بھی دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں حاضر نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام کے لیے دشمن نے مدینہ میں میدان سجایا تھا کہ مدینہ میں قتل کر دیا جائے. امام اس میدان میں حاضر نہیں ہوئے. امام حسین کے لیے مکہ میں میدان سجایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں قتل کر دیا جائے، امام اس میدان میں حاضر نہیں ہوئے، امام نے اپنے لیے میدان خود منتخب کیا، اس میدان کو قیمت دے کر خریدا اور یزیدیت کو اس میدان میں لا کر ایسے اس کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا کہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا شام تو یزید نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ یہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی۔ امام شناسی کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ امام بہترین حکمت اور تدبیر رکھتا ہے، اس سے زیادہ بہترین کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کسی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام حر کا استقبال کر رہے ہیں، اگر آپ نظر کریں کہ حر کا اگر یہ کام نہ ہوتا لجام فرس پر ہاتھ ڈالنا تو ظاہری اعتبار سے کربلا کے واقعے کے قاری کیا نتیجہ نکالیں گے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کربلا تک پہنچے کیسے۔ معنوی اعتبار سے تو امامت کے مقام کو آپ جانتے ہیں، اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے لیے کربلا کا میدان منتخب کیا ہے رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں۔ لیکن جب میں اور آپ حضرت حر کا یہ عمل دیکھتے ہیں تو ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اگر حر نجام فرض پر ہاتھ نہ ڈالتے تو کربلا جیسا خونین واقعہ نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود جب نظر کرم ہو گئی حسین ابن علی کی تو اس مقام شفاعت پر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ حر جس نے اپنے لیے جہنم کے بننامے پر دستخط کروا لیا تھا حسین کے پاس آئے، حسین کی شفاعت شامل حال ہوئی، حسین نے سینے سے لگایا، ان دستخطوں کو کاٹ کر جنت کی مہر امضا کر دی، جنت کی مہر سب کر دی۔ یہ ہے شفاعت حسین ابن علی۔ آج بھی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا در بند نہیں ہے، یہ فرش ازا کارخانہ حر سازی ہے، جو بھی یہاں آ رہا ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے متمسک ہو۔ پس جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے ان مقامات معنویہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں نا تو ہمارے جوان بڑا خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کا مقام ہے کہ خدا نے ایسے امام ہمیں عطا کیے کہ جیسے امام کسی اور کے پاس نہیں ہے، خدا نے ایسے پیشوا ہمیں عطا کیے کہ جیسے پیشوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ بس ان کا جس طریقے سے اختیار اس کون و مکہ پر ہے، ایسا ہی اختیار اگر میں اپنے اوپر طاری کر لوں تو میں ان کا شیعہ ہوں۔ اگر ایسا ہی اختیار ان کو میں اپنے وجود پر دے دوں، اچھا وجود پر اختیار ہے، یہ مت سمجھے گا کہ وجود پر ان کا اختیار نہیں، نہیں اختیار ہے، لیکن سنت خدا یہ ہے کہ اس عالم مادہ میں تمہیں اختیار دے کر بھیجا ہے، یہی روش ہے نا خدا کی۔ اگر خدا چاہتا تو ہم میں سے ہر ایک شخص کے ایمان کو اسی درجے پر پہنچا دیتا جس درجے پر سلمان کا ایمان تھا، ایک ملک کو مقرر کرتا، وہ ملک مجھے نماز فجر کے وقت ایسے اٹھاتا کہ میں فجر قضا ہی نہ کر پاتا۔ خدا چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے مجھے اختیار دیا اور اختیار دے کر آزمایا کہ اب تم ہماری محبت کے لیے اٹھتے ہو یا نہیں اٹھتے ہو، یہ اختیار دے کر آزمایا ہے کہ اب تم ہمارے لیے ماہ رمضان کی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، اب تم ہماری راہ میں جہاد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اب تم ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اور ان کو حجت بنا دیا، کیسی حجت بنایا کہ اگر روز قیامت میں اور آپ خدا کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ پروردگار روزہ کیسے رکھتا، مجھے بھوک لگتی تھی، تجھے تو بھوک نہیں لگتی، تجھے تو پیاس نہیں لگتی، مجھے تو لگتی ہے، تو نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، میں روزہ کیسے رکھتا، تو تو لا سنت والا نوم کا مزداق ہے، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، مجھے تو بہترین نیند آتی ہے، تو نے مجھے نماز فجر کا حکم دے دیا، تو تو لم یلد ولم یولد ہے، تیری نہ آل ہے نہ اولاد ہے، تو نے مجھے جہاد کا حکم دے دیا، میں اپنی آل اولاد کی تربیت کیسے کرتا، تیرے پاس تو دنیا کے تمام خزانے ہیں، کائنات کے تمام خزانے ہیں، میرے پاس تو محدود آمدنی ہے، اس میں میں انفاق کیسے کرتا۔ اللہ نے ان کو حجت بنایا کہ دیکھو ہم ان کو حجت بنا کر بھیج رہے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے لیکن ہماری قربت کے لیے روزے رکھتے ہیں، انہیں بھی نیند آتی ہے مگر عابد شب زندہ دار ہیں، ان کی بھی آل اولاد ہے لیکن ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کے پاس بھی قلیل آمدنی ہے لیکن یہ اس میں سے انفاق کیا کرتے ہیں، تم ان کی سیرت کو دیکھو، عمل کرتے رہو، تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی۔ یہ ہے امام الشناسی۔ اب اس امام اشرازی کے بارے میں اور آپ ذرا تصور کریں کہ سب چیزوں پر امام کی حکومت ہو مجھ پر نہ ہو. عرض کر رہا تھا کہ سنت خدا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اسی طرح معصومین علیہ السلام بھی اپنی ولایت کو ہم پر جبرن نافذ نہیں کر رہے, جبکہ اختیار رکھتے. کیسا اختیار رکھتے؟ آیا جنازہ سامنے, چاہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑائیں؟ کرتے تھے نا سازشیں. جب جنازہ سامنے آیا مولانا نے کہا پڑھا دوں, کہا پڑھائیے. پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ جیسے ہی پڑھائیں گے ہم اشارہ کریں گے تم اٹھ کے بیٹھ جانا, تو ان کا دعویٰ باطل ہو جائے گا. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی لو کشف القتام مزدت تو یقینا. یہ جو سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, اگر آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں علی کی یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو, جب اشارہ کریں تو اٹھ کر بیٹھ جانا, جب پوچھ کر جنازہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد تکبیرات مکمل ہوئی, اب وہاں سے اشارہ کرتے رہے, اس کے بدن میں جنبش نہ آئی, اس کے بدن میں جنبش نہ آئی. جب کہا کہ کیوں نہیں اٹھ رہا, کہا جب مردہ بنا کر لائے تھے اب اس کی روح قبض کر لی گئی. تو عزیزان محترم, وہ اگر قالین کے شیر کو بھی اشارہ کرے تو مجسم ہو کر زندہ آ جائے. ان کا اختیار اتنا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو اشارہ کرے تو میرے اور آپ کے دل میں سلمان جیسا ایمان پیدا ہو جائے. مگر انہوں نے ہمیں ہدایت کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کیا. اگر جبرن ہدایت ملے جیسے فرشتوں کو ملی ہے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ وہ ہمیں اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر خواہشات بھی ہوں عقل بھی ہوں, مگر ہمارے شیعہ بن کر اپنی خواہشات پر عقل کو ایسا غالب کر کرو, ایسا غالب کرو کہ ہماری اطاعت میں سرگرم نظر آؤ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو. دنیا کسی طرف جا رہی ہو, دنیا کا رخ کسی طرف ہو, تمہارا رخ ہماری طرف رہے. درست ہے تمہیں اختیار دیا ہے, اسی اختیار کی وجہ سے تو تمہیں فضیلت بھی دی ہے, اسی اختیار کی وجہ سے تو تمہیں عظمت مل رہی ہے, اسی اختیار کی وجہ سے تو تمہیں تمہارے مقام کو ملائکہ سے بڑھایا گیا ہے, تمہیں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے کہ اختیار کے ساتھ خواہشات بھی ہوں عقل بھی ہو. انسان کون ہے کہ جس کی خواہشات پر عقل غالب ہو, جس کے جذبات پر عقل غالب ہو. حیوان کون ہے کہ جس کے پاس خواہشات ہے عقل نہیں. قرآن نے کہا کہ اگر عقل کو پیچھے چھوڑ کر خواہشات کا غلبہ لے آؤ گے اولئک کالانعام, تو گویا تم گویا وہ چوپایا ہو جیسے ہیں. بل ہم اضل, بلکہ اس سے بدتر ہے. یعنی چوپایوں کی زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا, تولید نسل کرنا. اے انسان, تمہارا شرف کچھ اور ہے, تمہارا مقام کچھ اور ہے. تم علی والے ہو, تم حسین والے ہو, تم ائمہ معصومین کا نام لینے والے ہو. اب تمہارا طرز عمل دوسروں سے مختلف ہو. تم جوان صحیح, مگر تمہاری نگاہیں نامحرم کی طرف نہ اٹھے کیونکہ تم علی والے ہو. تمہارے پاس مال صحیح, مگر اس مال سے ظالم کی مدد نہ ہو, مظلوم کی حمایت ہو کیونکہ تم علی والے ہو. تمہارے بدن میں طاقت صحیح, مگر خبردار کبھی ظالم نہ بننا, مظلوم کے حامی رہنا کیونکہ تم علی والے ہو. بس امامت شناسی کے باب میں جب یہ پہچان لوں کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے, پھر فرق نہیں پڑتا کہ غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں یا حضور کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں, پھر میرا طرز عمل وہ ہوگا جو میرا امام چاہتا ہوگا, کہ میری زندگی وہ ہوگی جو میرے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے مطابق ہوگی. اور یہی کربلا کا درس ہے. کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کربلا میں عاشقان حسین نے, عشاق حسین نے یہ دیکھا کہ آقا کیا چاہتے ہیں. اگر مراحل آسان نہیں تھے کربلا کے, یہ جو کربلا کا فرش بچھا کر میری اور آپ کی تربیت کی جا رہی ہے نا, یقین جانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے. آپ جا کر دیکھیے اقوام عالم پر نگاہ کیجئے، شرق و غرب میں نگاہ کیجئے، حتیٰ مسلمان مسالک میں آپ فرقہ اسلامیہ کی طرف توجہ کیجئے، کیا ان کے پاس یہ نعمت موجود ہے؟ میں متعدد مقامات پر جب مجلس پڑھنے گیا، میں نے دیکھا تشیعوں کے اندر ایک خاص عجب مزاج ہے شیعوں کا. ہماری تہذیب، ہمارا فرہنگ، ہمارا انداز، ہمارا کلچر بالکل مختلف ہے. وہ ممالک کے جہاں مسلمان بچوں کو کوکونٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ باہر سے براؤن ہے اندر سے وائٹ ہے، شیعہ بچوں کے لیے نظریات بالکل مختلف ہوں گے، اگر وہ سمجھ جائیں شیعہ ہیں. یقین جانیے، میں نے بیرون ممالک بچوں کو دیکھا ہے، جوانوں کو دیکھا ہے کہ جو امام حسین کے لیے اتنے مخلص، اتنے مخلص کہ شب عاشور عالم کو پکڑ پکڑ کر با آواز بلند گریا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہترین انداز سے نہا خوانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماہ رمضان میں بہترین روزے دار ہوتے ہیں، نماز شب کے پابند ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں، یہ نعمتیں کہاں سے ملی؟ جواب ایک ہے، فرش عزائے حسین. جتنا اس فرش کے قریب رہیں گے اتنا نجات کے قریب رہیں گے. اگر نعمت بہت بڑی ہے، جتنی بڑی نعمت ہوگی نا اس کا سوال بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. اس نعمت عظمیٰ کی میں اور آپ قدر کریں. کیا کیا حسین ابن علی علیہ السلام کے انصار و اقربا نے، کیا کیا ان بیویوں نے جو لشکر حسین میں تھی؟ جملہ بہت سادہ ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، لیکن کبھی خلوت میں بیٹھ کر جب بھی موقع ملے، چاہے مصلے پر یا گھر میں، کبھی خلوت میں بیٹھ کر اس جملے کو سنیے گا، سوچئے گا اور پھر تجزیہ کیجئے گا. آپ نے مصائب میں سنا ہے نا کہ بیویوں کے ہاتھ پشتے گردن بندھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں سے گرتے تھے، اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ کر شہید ہوتے تھے. صرف اس ایک جملے کو کبھی تنہائی میں سوچ کر دیکھیے کہ ان ماؤں نے کیسی قربانی دی ہے، ان ماؤں کی قربانی کا انداز کیا تھا، کیسی قربانی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مائیں. اگر ایک ماں کے لیے آسان نہیں ہے کہ شیر خوار بچہ اس کی گود سے گر جائے، اونٹ کے پیر کے نیچے آ کر دب کر مر جائے، قافلہ آگے بڑھتا رہے، آسان مراحل نہیں ہیں. بیویوں کے ہاتھ رسن بستہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی آغوش سے گر رہے ہیں. لیکن سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، وہاں مائیں اپنی گودیوں میں بچوں کو اسی ارمان سے لیے ہوئے ہیں کہ حسین کی راہ میں کام آئے. شب عاشور جب رباب اپنے لال کا جھولا جھولا رہی تھی نا، علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب ام رباب گریہ کرتی جا رہی تھی. ماں کے گریے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بچے کی آخری شب ہے، ماں کے گریے کا سبب یہ تھا کہ اے میرے لال، کاش تو بھی علی اکبر جیسا جوان ہوتا، میں آقا حسین کی نصرت کے لیے تجھے بھی میدان میں بھیجتی. ام رباب شب عاشور اپنے بچے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں. عجیب عالم تھا نا شب عاشور خیموں کا. ہر ماں اپنے بچے کو نصیحت کر رہی تھی، کل قربانی کر دیتے، کل تمہیں حسین ابن علی پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، خبردار ایسا نہ ہو حسین کے اکبر کا لاشا آ جائے اور تم سلامت ہو. زینب اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہیں، رباب اپنے بچے کا جھولا جھولا رہی ہیں، کربلا کی دوسری مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں، ام فروا قاسم ابن حسن کو آمادہ کر رہی ہوں. کربلا میں عجب مزاج لوگ تھے، ان کی مزاج عام مزاج نہیں تھے، وہ امامت پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اتنے آمادہ تھے کہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ اگر ہزار مرتبہ زندہ کیے جائیں، ہزار دفعہ قتل کیے جائیں، ہمارے لاشوں کو جلا کر راگ کو فضا میں اڑا دیا جائے، تو اے حسین ابن علی اگر پھر زندہ کیے جائیں اور ہم سے سوال کیا جائے کہ اب کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو ہم جواب دیں گے کہ حسین کی راہ میں مرنا چاہتے ہیں. بس یہی مائیں اپنے بچے ہوئے بچوں کو لے کر کوفہ اور شام کی منازل طے کر رہی ہیں. جب یہ منزلیں طے ہو رہی تھیں نا تو اونٹوں سے بچے گرتے تھے, گر کر اونٹوں کے پیروں کے نیچے دبتے تھے اور وہیں شہید ہو جاتے تھے. ان ماؤں کی کیفیت کیا ہوگی؟ خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے, آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو صاحب اولاد نہیں ہیں, پروردگار ان کو اولاد عطا فرمائے. آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, بچہ جب گرنے لگتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بچہ جب گرنے لگتا ہے تو جو بھی چیز اس کے نزدیک ہوتی ہے اس کو وہ تھام لیتا ہے. فرض کریں یہ چادر ہے تو اس چادر کو تھام لے گا. اب ذرا تصور کیجئے, ماؤں کی گود سے جب بچے گر رہے ہوں گے, مائیں تو سنبھال نہیں سکتی, ہاتھ پشتے گردن بندھے ہوئے ہیں. اب وہ بچے گرتے ہوئے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماؤں کے دامن کو تھامتے ہوں گے, ماؤں کے دامن کو تھام کر فریادی نگاہیں ماں پر ڈالتے ہوں گے, ماں کو دلاسا دیتے ہوں گے, اے مادر گرامی اطمینان رکھیے, کربلا میں اصغر نے قربانی دی تھی, ہم اس راہ میں قربانی کو پیش کر رہے ہیں. بس عزیزان محترم, وہ جو چند لمحوں کا معاملہ تھا نا جس کو میں اور آپ تصور کر رہے ہیں, چند لمحوں کا, کہ ان چند لمحوں میں ماؤں کی آغوش سے بچے گرتے تھے, ذرا ان چند لمحوں کو ماؤں کے لیے محسوس کیجئے کہ جب وہ بچے ماں کے دامن کو تھامے, ماں کی نگاہوں میں نگاہ ڈالتے ہوں گے, ماں کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ ماں کا قلبی قلب کس طرح دھڑکتا ہوگا؟ ارے کسی طرح میرا لال بچ جائے. مگر یہ کربلائی مائیں تھیں, جب بھی زینب کے سامنے آئیں اپنے بچوں کی شہادت کو بیان نہ کیا, اپنے دکھوں کو بیان نہ کیا, اپنے غموں کو بیان نہ کیا, کیونکہ جانتی ہے کہ زینب بچوں کا داغ لیے, زینب عباس کا داغ لیے, زینب اکبر کا داغ لیے, زینب قاسم کا داغ لیے, زینب اپنے ماں جائے حسین کا داغ لیے بیٹھی ہے. جب بھی بیویاں سامنے آتی زینب کو کبھی حسین کا. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.